السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے, اور انٹر بینک یعنی بینکوں کے درمیان لین دین کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے قدر 8 روپے کے اضافے کے ساتھ 142 روپے تک پہنچ گئی ہے. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک پولیو وائرس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا ہے, اور پاکستانی حکومت نے ملک کے 7 بڑے شہروں کے سیوریج پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے. پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے بعد کی جانے والی تقریر پر رد عمل میں اپوزیشن نے حکومت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے. پاکستانی حکام نے پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 سرگرم رہنماؤں اور ارکان قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کو بیرون ملک سفر سے روک دیا ہے. سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی دبئی جائیدادوں اور ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں, اور معروف ناول نگار اور ادیبہ الطاف فاطمہ انتقال کر گئی ہیں. افغانستان میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی فوجیوں کی باقیات ملک واپس بھیج دی گئی ہیں. کینیڈا, میکسیکو اور امریکہ کے لیڈروں نے جمعے کے روز شمالی امریکہ کے نئے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ محصولات پر ایک معاہدے کے بہت قریب ہے. اور ارجنٹائن میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علیحدہ سے ملاقات متوقع ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو معمولی کمی واقع ہوئی ہے, اور انٹر بینک یعنی بینکوں کے درمیان لین دین کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر 8 روپے کے اضافے کے ساتھ 142 روپے تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 134 روپے تھا. روپے قدر میں ہونے والی کمی پر تاحال حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. اسٹیٹ بینک کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ہونے والی کمی پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ روپے میں ہونے والی قدر میں اچانک کمی کی کیا وجہ ہے. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک پولیو وائرس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا ہے, اور پاکستانی حکومت نے ملک کے 7 بڑے شہروں کے سیوریج پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے. اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس ہیں جو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے بعد کی جانے والی تقریر پر رد عمل میں اپوزیشن نے حکومت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے, اور کہا ہے کہ وزیراعظم پر ان کی اہلیہ انکشاف کرتی ہیں کہ وہ وزیراعظم ہیں. وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غریب کے خاتمے کے لیے چھوٹی سطح پر کاروبار کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے, جن میں پولٹری انڈسٹری کے لیے دیہی علاقوں میں خواتین کو مرغیاں اور انڈے فراہم کیے جائیں گے. پاکستانی حکام نے پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 سرگرم رہنماؤں اور ارکان قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کو بیرون ملک سفر سے روک دیا ہے. پی ٹی ایم کے ایک رہنما عبداللہ ننگیال نے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ اپنے 6 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جمعے کی دوپہر پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی روانہ ہونے والے تھے. انہوں نے بتایا کہ روانگی سے قبل ہوائی اڈے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حکام نے دونوں رہنماؤں کو بتایا کہ ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہیں, جس کے باعث وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی دبئی جائیدادوں اور ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں, جبکہ ایف آئی اے نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے جس کے مطابق مزید 220 پاکستانیوں کی دبئی میں 656 جائیدادوں کا پتہ چلایا گیا ہے. معروف ناول نگار اور ادیبہ الطاف فاطمہ انتقال کر گئی ہیں. مرحومہ کے ناول دستک نہ دو کو شہرۂ آفاق شہرت حاصل ہوئی. الطا فاطمہ کی ادبی خدمات کے بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان میں ہلاک ہونے والے دو امریکی فوجیوں کی باقیات ملک واپس بھیج دی گئی ہیں۔ آرمی کیپٹن اینڈریو پیٹرک راس، جن کا تعلق لیکزنگٹن ورجینیا سے ہے، اور ایئر فورس اسٹاف سارجنٹ ڈائلن جے ایلچن، جو پینسلوینیا کے رہائشی تھے، ان کی میتیں جمعرات کی رات ڈیلیویئر میں ڈوور ایئر فورس بیس پر پہنچیں۔ پینٹیکون کا کہنا ہے کہ ایک تیسرا فوجی منگل کے روز غزنی صوبے میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں طالبان کی موجودگی بڑھ گئی ہے، اور یہ حملہ امریکی فوجیوں پر افغانستان میں سال کا سب سے مہلک حملہ ہے۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے لیڈروں نے جمعے کے روز شمالی امریکہ کے نئے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو، انریکے پینا نیٹو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ارجنٹائن میں G20 سربراہ اجلاس سے پہلے USMCA معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تاہم یہ معاہدہ اس وقت نافذ العمل ہوگا جب تینوں ملکوں کے قانون ساز اس معاہدے کی منظوری دیں گے، جسے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مناسبت سے USMCA کہا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ نافٹا کی جگہ لے گا، جس پر سن 2016 کی صدارتی انتخابی مہم میں بار بار تنقید کی گئی تھی اور اسے تاریخ کا بدترین معاہدہ قرار دیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ محصولات پر ایک معاہدے کے بہت قریب ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات G20 سربراہ اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کہی، جس دوران توقع ہے کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی کشیدگی کو دور کیا جائے گا۔ بیونس آئرس روانگی سے قبل وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے جمعرات کے روز ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محصولات اور ٹیکسوں کی صورت میں امریکہ میں اربوں ڈالر آ رہے ہیں، لہذا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایسا ہی معاہدہ چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ چین معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ ارجنٹائن میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علیحدہ سے ملاقات متوقع ہے۔ اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ شامی کرد ملیشیا کے لیے واشنگٹن کی حمایت ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ بیونس آئرس روانگی سے پہلے اردوان نے کہا کہ مجوزہ بات چیت ان نکات پر آگے بڑھے گی جو صدر ٹرمپ سے بدھ کے روز ٹیلی فون پر گفتگو میں زیر بحث آئے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ وہ ارجنٹائن میں G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے ساتھ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگجی کے قتل سے متعلق بات چیت کریں گی۔ بیونس آئرس پہنچنے سے پہلے تھریسا مے نے کہا کہ برطانوی حکومت اس معاملے کی مکمل اور شفاف تفتیش چاہتی ہے کہ قتل سے متعلق کیا واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ارجنٹائن پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے سربراہی اجلاس کے موقع پر کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ IMF کے ساتھ پاکستان کی حالیہ بات چیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی روپے کی قدر میں جمعے کو غیر معمولی کمی واقع ہوئی اور انٹر بینک یعنی بینکوں کے درمیان لین دین کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر 8 روپے اضافے کے ساتھ 142 روپے تک پہنچ گئی، لیکن دن کے اختتام تک روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کم ہو کر 137 روپے ہو گئی تھی. اسٹیٹ بینک کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ہونے والی کمی پر نظر رکھے ہوئے ہے. غیر ملکی کرنسی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ہونے والی غیر معمولی کمی کا تعلق پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے درمیان مجوزہ بیل آؤٹ پیکج پر حال ہی میں ہونے والے مذاکرات سے ہے. اطلاعات کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کو اپنے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے، توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی تجاویز دی ہیں. پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روپے کی قدر میں ہونے والی کمی کا تعلق بھی پاکستان کے لیے ممکنہ بیل آؤٹ پیکج سے قبل آئی ایم ایف کی طرف سے عائد کی جانے والی شرائط سے ہو سکتا ہے.
اور ان کی پہلی شرط یہی تھی کہ اس روپے کو ڈی ویلیو کریں، گیس اور بجلی کی قیمتیں اور سبسڈی جو ہے یہ ساروں میں ریویوز انہوں نے کہا تھا. تو کیونکہ جنوری میں جو اجلاس ہونا ہے وہ فائنل اجلاس ہونا ہے، تو اس وقت تک اگر یہ ان کے مطالبے نہیں مانتے تو پھر لون ملنے کے امکانات محدوم ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے پاکستان کی ریپوٹیشن انٹرنیشنل سطح پہ بہت خراب ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب ہونے حکومت کی کامیابی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ فیصلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے عوام کی مشکلات بڑھیں گی. جمعے کو انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں ہونے والی ریکارڈ کمی کی وضاحت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا تعین اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے غیر ملکی قرضوں، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کم کرنا ضروری تھا. انہوں نے مزید کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تبدیلی کا تعلق ڈالر کی طلب اور رسد سے ہے.
سادہ سی بات ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ طریقہ کار ہے. ڈالر کی مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر، روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی، یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے، اور یہی ریاست کرتی رہے، ڈالر دیتی رہے. کب تک دیں گے؟ اور اس کی قیمت، یہ جو دے رہے ہیں اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو آپ نے وہ دیکھا کہ جو ریزروز ہیں وہ گر کے 8 بلین، کیا اس سے بھی نیچے چلے گئے تھے، 7 بلین ڈالرز کے اوپر چلے گئے.
اسد عمر نے مزید کہا کہ اگرچہ روپے کی شرح تبادلہ کو کم کرنا کوئی اچھا اقدام نہیں، تاہم ان کے بقول روپے کی قدر میں کمی کرنے اور دیگر حکومتی اقدامات سے ملکی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تاہم کرنسی کے لین دین سے وابستہ ملک بوستان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے روپے کی قدر میں کمی سے متعلق کسی واضح پالیسی کی عدم موجودگی کے سبب فارن ایکسچینج مارکیٹ میں بے چینی پائی جاتی ہے. ملک بوستان نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 30% سے زائد کمی ہو چکی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پشتون تحفظ تحریک کے 2 سرگرم رہنماؤں اور ممبرز قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ کو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر اس وقت روک لیا گیا جب وہ دبئی جانے والے تھے. ان کے ہمراہ پی ٹی ایم کے 6 دیگر رہنما بھی دبئی روانہ ہونے والے تھے. ان سب کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
پختون تحفظ تحریک کی 2 سرگرم رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ کو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر دبئی جانے سے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے روک کر ان کے پاسپورٹ قبضے میں لے لیے. پختون تحفظ تحریک کے رہنما عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
دبئی میں جشن آزادی تھی دبئی کی، متحدہ عرب امارات کی، تو وہاں پہ پشتونوں نے میوزک پروگرام ارینج کیا تھا اور وہاں پہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے جشن منانے کے لیے پشتونوں نے علی وزیر اور محسن داون کو بلایا تھا وہاں پہ مہمان، اور سنگر شوکت عزیز جو ہے اس کو بھی بلایا تھا ساتھ، باقی اور دوست بھی تھے. تو وہاں پہ آج 3 بجے فلائٹ تھی باچا خان ایئرپورٹ پشاور سے. وہاں پہ پھر ایف آئی او والوں نے اس سے پاسپورٹ چھین کے اس کو کہہ دیا کہ آپ کے نام اس ایئر میں اور آپ نہیں جا سکتے.
عبداللہ نے کہا کہ تمام ساتھیوں کو دبئی جانے سے روک دیا گیا ہے، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئے ہیں اور نہ ان کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ ہو پا رہا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے امیگریشن شعبے کے مقامی حکام نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ جولائی 2018 کے عام انتخابات کے بعد سوابی اور خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور قصبوں میں پختون تحفظ تحریک کے جلسوں اور احتجاجی مظاہروں کے بعد علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت پختون تحفظ تحریک کے بہت سے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے بعد کی جانے والی تقریر پر رد عمل میں اپوزیشن نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ دی ہے۔
وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے چھوٹی سطح پر کاروبار کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے، جن میں پولٹری انڈسٹری کے لیے دیہی علاقوں میں خواتین کو مرغیاں اور انڈے فراہم کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 100 دن کے حوالے سے حکومت کی تقریب 100 جھوٹ کی تقریب تھی۔ حکومتی کارکردگی کا بھانڈا آج ڈالر کے ریٹ نے پھوڑ کر رکھ دیا۔
یہ ملک ظالم نے بتایا ہے کہ بھینس کی جو بچی ہوتی ہے وہ دودھ پی جاتی ہے اور کٹے کو کچھ نہیں ملتا، دوا کر دیتے ہیں، تو اب آپ کٹے پالیں اور حکومت آپ کو سبسڈی دے گی اور ملک کی معیشت ان شاء اللہ بہتر ہوگی۔ دوسرا، آپ دیسی مرغ پالیں، دیسی مرغ نے یہ بتایا کہ انڈا پہلے آئے گا یا مرغ پہلے آئے گا، لیکن حکومت آپ کو انڈے بھی دے گی اور چوزے بھی دے گی، اور نہ صرف انڈے اور چوزے دے گی بلکہ ان شاء اللہ ٹیکے بھی لگا کے دے گی۔ آپ 100 دن 100 جھوٹ، اس کے علاوہ کوئی حقیقت وہاں پر نہیں تھی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ روپے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، وہ آج ہوئی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی اس تقریر کا نتیجہ ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تبدیلی کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے وہ پورے نہ ہو سکے۔ نئے منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن کنٹینر پر جو کام کرنے کا کہا گیا وہ عملی طور پر کچھ نہ ہو سکا۔ اس وقت دونوں ایوان عملی طور پر غیر فعال ہیں۔ ان لوگوں نے کمیٹیاں تک نہیں بنائی کیونکہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے رویے میں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا طرز حکمرانی جارحانہ رکھا ہوا ہے اور حکومتی ذمہ داری سنبھالی نہیں جا رہی۔
پی ٹی آئی کے پہلے 100 دن سے توقعات بہت تھیں، لیکن تبدیلی بڑی کم آئی ہے۔ یہ اپنے افسوسناک بیانیے میں ہی، جارحانہ بیانیے کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ جو پلان پریزنٹ کیا تھا اس کو تو سارے ملک اور قوم نے ایک عجیب مذاق سمجھا، کیونکہ ایک جو کنٹینر والی سیاست ہے وہ گورننس تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور نئے منصوبے، بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو مشکل وقت میں عدم استحکام سے نکالیں، لیکن ابھی بھی نہ کوئی شفافیت ہے، نہ کوئی آگے بڑھنے کا فعال، جسے کہتے ہیں شراکت داری کے ساتھ منصوبہ، نہ انہوں نے پارلیمان کو جو کلیدی انسٹیٹیوشن ہے گورننس کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ دونوں ہاؤسز اس وقت غیر فعال انہوں نے کر کے چھوڑے ہوئے، مفلوج کر کے چھوڑے ہوئے۔ سینٹ میں تو جارحانہ رویہ اختیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ اکھاڑا بنا رہتا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں ابھی تک 3 مہینے ہونے کے باوجود بالکل قواعد و ضوابط کے برعکس انہوں نے کمیٹیاں تک نہیں نوٹیفائی کی ہیں، کیونکہ یہ اپنی ضد پر اور اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔
شری رحمان نے کہا کہ اس وقت عوام مہنگائی کی وجہ سے مشکل صورتحال میں ہیں، لیکن انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔
عوام ایک بہت مشکل اقتصادی حالات کے زد میں ہے، چکی میں پس رہے ہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے، تو اس وقت مرہم کی ضرورت ہے پاکستان کو خارجہ اور اقتصادی پالیسی میں، اور اس وقت ایسا ان کا کوئی ابھی تک کوئی روش نظر نہیں آ رہی۔ طریقہ کار پرانے پاکستان سے بدتر ہیں، لیکن بیانیاں اور نئے پاکستان کا ہے۔ جی،
اپوزیشن کی کڑی تنقید پر دن بھر حکومتی وزراء بھی حکومتی کارکردگی کا دفاع کرتے نظر آئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہی ہے۔
مصنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید خرید کے اسٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرتا رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے صارف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو افراط زیادہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپے کی قدر روک کے رکھی ہوئی ہے. مانگ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر، روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی، یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے، اور یہی ریاست کرتی رہی، ڈالر دیتی رہے. کب تک دیں گے؟ اور اس کی قیمت، یہ جو دے رہے ہیں، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟
وفاقی حکومت کے 100 دن مکمل ہوئے اور اس پر اپوزیشن کی تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اپوزیشن کی طرف سے ڈالر کی گرتی قیمت، پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو فائدہ نہ پہنچانے، جنوبی پنجاب صوبہ اور دیگر ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں، اور حکومت پر لگاتار نشتر برسائے جا رہے ہیں. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
G20 اجلاس اس اعتبار سے خاصا توجہ طلب ہے کہ چین اور امریکہ اپنے تجارتی تنازع اور سیکیورٹی سے متعلقہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کس حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دونوں ملکوں کے رہنما اس کانفرنس کے دوران علیحدہ سے ملاقات کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
G20 اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی کے درمیان ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے شرائط عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان اچھے تعلقات ہیں. چین کو ہمارے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا ہوگا. اب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا. امریکی حکام چین پر یہ بھی الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ املاک دانش کے حقوق کی روح گردانی کرتا ہے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رکن کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا. ان کا کہنا ہے کہ G20 کانفرنس میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناوٹ کہتی ہیں
The President and his team will pursue several administration priorities, including promoting global and domestic economic growth and prosperity.
محکمہ خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ صدر اور ان کے رفقاء امریکہ کی ترجیحات پر بات کریں گے، جس میں عالمی اور مقامی اقتصادی ترقی، خوشحالی کا فروغ، آزاد منصفانہ دو طرفہ تجارت اور مساوی بنیادوں پر تجارتی مسابقت جیسے مسائل شامل ہوں گے. فی الحال امریکہ اور چین کے درمیان جس قسم کے تجارتی تعلقات قائم ہیں، ان کی روشنی میں خوش امیدی کی توقع کم ہی ہے. امریکہ کی شکایت تجارت کے علاوہ اور بھی کئی معاملات کے بارے میں ہے، مثلا بحر چین میں چین کی مداخلت. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر سوزن شرک کہتی ہیں
It's starting to look like an irresponsible and selfish power, just interested in its own sovereignty claim.
چین نے غیر ذمہ دار اور خود غرض ریاست کے طور پر جنوبی بحر چین پر اپنا حق جتا رہا ہے. میرے خیال میں اس سے چین کی بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے. دوسری طرف چین میں امریکہ کے سابق سفیر ونسٹن لارڈ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے.
We've got to strive to Make sure we avoid miscalculation. That's why I think we should have more dialogue, not less.
ہمیں غلط تخمینہ لگانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں مزید مذاکرات کرنا ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان کے بہتر نتائج نہ نکلیں، مگر پھر بھی اعلیٰ سطح پر مذاکرات کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے. سفیر لارڈ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہتا. اس وقت دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات نے جمعرات کے روز اس وقت ایک اہم موڑ لے لیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے روس میں جائیداد سے متعلق ایک منصوبے میں اس وقت ٹرمپ کی دلچسپی کے بارے میں، جب وہ صدارتی انتخاب لڑ رہے تھے، کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا تھا. واشنگٹن سے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
مائیکل کوہن اپنے وکیل گائی پیٹریلو کے ساتھ نیو یارک کی وفاقی عدالت سے نکلے اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے. ان کے وکیل کا کہنا تھا کوئی نے تعاون کیا ہے اور وہ تعاون جاری رکھیں گے. عدالتی کاغذات میں جو خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے داخل کیے، کوئن کے اعترافی بیان کی تفصیلات دی گئی ہیں کہ انہوں نے گزشتہ برس صدر کے ساتھ وفاداری کے سبب روس میں صدر ٹرمپ کے جائیداد سے متعلق ایک منصوبے کے بارے میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو گمراہ کیا۔ کوئن کی جانب سے اعتراف جرم کے بعد صدر ٹرمپ نے جو ارجنٹائن میں ہونے والی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اس کا فوری جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا
And he's a weak person, and by being weak, unlike other people that you watch, he's a weak person, and what he's trying to do is get a reduced sentence. So he's lying about a project that everybody knew about. I mean, we were very open with it.
وہ ایک کمزور آدمی ہے اور کمزور ہونے کے سبب دوسرے لوگوں کے برخلاف جن کو عام طور سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے کم سزا ملے۔ چنانچہ وہ ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے جس کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ کوہین کے کورٹ میں پیش ہونے کے کچھ دیر بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ G20 کے موقع پر پروگرام کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی میٹنگ یوکرین میں کشیدہ صورتحال کے سبب منسوخ کر رہے ہیں۔ کوہین کی جانب سے اعتراف جرم کے بعد ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر سمیت کانگریس کے ارکان نے اس پر اپنا فوری رد عمل ظاہر کیا۔ سینیٹر وارنر کا کہنا تھا
There seems to be a trend here amongst so many of the president's closest allies that they don't tell the truth, although you've also got a White House that seems on a daily basis
not to have its facts straight. ایسا لگتا ہے کہ بہت سے قریبی اتحادیوں میں یہ رجحان ہے کہ سچ مت بتاؤ، حالانکہ خود وائٹ ہاؤس ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پورے حقائق ظاہر نہیں کرتا۔ اور لوزیانا کے سینیٹر جان کینیڈی سمیت ریپبلکنز میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ سینیٹر کینیڈی کا کہنا تھا
Why you shouldn't lie to Congress, especially under oath. And if he did it, apparently
انہیں کانگریس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، خاص طور پر ایسے میں جبکہ انہوں نے سچ بولنے کا حلف لیا تھا۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے اور بظاہر انہوں نے ایسا کیا ہے اور اعتراف جرم کیا ہے تو انہیں سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ تھے ریپبلکن سینیٹر جان کینیڈی۔ اور ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین کا کہنا ہے کہ کوئن کا اعتراف جرم اور مولر تحقیقات کے ساتھ جاری تعاون روس کے ملوث ہونے کے معاملے میں ایک نئے مرحلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک قانونی ماہر رک سیمنس کہتے ہیں کہ کوئن کا اعتراف تحقیقات کے سلسلے میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2016 میں ٹرمپ مہم اور روس کے درمیان ممکنہ ساز باز کے سلسلے میں مولر کی جانب سے سوالات کے تحریری جوابات حال ہی میں جمع کرائے ہیں، اور ٹرمپ اس بارے میں تحقیقات کی بار بار مذمت کر چکے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، مگر ایسا پانی جسے صاف کر کے پیا جا سکتا ہے زمین کے بیشتر حصے پر موجود ہے۔ چنانچہ سائنسدان اس پانی کو قابل استعمال بنانے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک ایسا آلہ بھی ایجاد کر لیا گیا ہے جو چند سیکنڈ کے اندر یہ بتا سکتا ہے کہ آیا یہ پانی صاف ہے یا اس میں کوئی آلودگی موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں 66,30,00,000 لوگوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں، جبکہ 2.4 اربوں لوگوں کو حفظان صحت کی سہولتیں حاصل نہیں جو پانی کی آلودگی کا سبب بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت پائیدار ترقی کے جو نصب العین مقرر کیے گئے ہیں ان میں سن 2030 تک تمام لوگوں کی صاف اور استطاعت کے مطابق پینے کے پانی تک رسائی کو یقینی بنانا بھی ہے۔ ماہرین کو توقع ہے کہ سادہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے، اور انگلینڈ کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں محققین نے ایک ایسی ڈیوائس یا آلہ بنا لیا ہے جو 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتا سکتا ہے کہ آیا پانی انسانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ اس آلے کو ڈوو فلور کہا جا رہا ہے۔ یہ آلہ بتا سکتا ہے کہ آیا پانی میں کسی جینیاتی مادے، پودے یا جانور کے اجزاء یا کوئی جرثومہ ملا ہوا ہے جس میں وہ جراثیم بھی شامل ہیں جو ہیضے اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور کیا یہ انسانی استعمال کے قابل ہے، یہ بھی اس میں چند سیکنڈ کے اندر اندر معلوم ہو جاتا ہے۔ محققین کی ٹیم کی سربراہی جان برجمن نے کی جو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس آلے کو کسی بھی دریا کے کنارے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
doesn't require any chemicals, any reagents, and will give you an indication of water quality within just a few seconds.
Iske liye aapko kisi kimyai maade ya kimyai amal ke liye kisi amil ki zarurat nahi hai, aur chand second ke andar hi ye aapko pani ki halat ke bare mein bata deta hai. Duofluor nami ye aala pani ke andar tez raftaar roshni dakhil karta hai. Agar pani aluda ho to isme maujood jarsoomein روشنی جذب کر کے اسے بے حد کمزور کر دیتے ہیں اور یہ ایل ای ڈی آلہ پانی میں بیکٹیریا کا پتہ لگا لیتا ہے. برجمن کہتے ہیں کہ پانی کے تجزیے کے دیگر طریقوں میں نتائج 12 گھنٹے بعد موصول ہوتے ہیں.
Up until this point, most of these analyses have been done in the laboratory using expensive research-grade equipment that costs.
اب تک بیشتر تجزیے لیبورٹری میں کیے جاتے رہے ہیں جن میں تحقیق کی سطح کے مہنگے آلات استعمال ہوتے ہیں اور ان پر ہزاروں ڈالر خرچ آتا ہے. ہم نے ایک ایسا آلہ تیار کر دیا ہے جو کاغذ کے ایک معیاری صفحے سے بھی چھوٹا ہے. برجمن کہتے ہیں کہ ڈیو فلور خاص طور پر ایسے مقامات پر کام آ سکتا ہے جو قدرتی آفات کا شکار ہوئے ہوں اور پناہ گزین کیمپوں میں بھی. بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم برجمن کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس آلے کو پانی کی پرکھ کے لیے فروغ دینے کا ارادہ رکھتی ہے. پانی میں آلودگی کا علم جتنا جلد ہو اتنا ہی اسے قابل استعمال بنانے میں وقت کم لگے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک پولیو وائرس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا ہے, اور پاکستانی حکومت نے ملک کے 7 بڑے شہروں کے سیوریج پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے. اسلام آباد سے علی رانا تفصیل دیں گے.
پاکستان پولیو پروگرام نے وائرس بارے تفصیلات جاری کر دی جن کے مطابق پاکستان میں پولیو کا خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا. وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو نے وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی. بابر بنتا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, مردان, پشاور, کراچی اور سکھر کے گٹروں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے.
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پہ پاکستان پولیو پروگرام جو ہے ان بڑے شہروں کے نام جو ہیں وہ اب سامنے لائے جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, جہاں پہ گٹر کے پانی میں بتدریج پولیو وائرس جو ہے اس کی تشخیص ہوتی ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان شہروں میں پولیو مہمات کے دوران بچوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہے قطروں سے کہ وہاں کا جو گٹر کا سسٹم ہے, سویج سسٹم, وہاں پہ پولیو وائرس پایا جاتا ہے. اور یہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والی پولیو مہمات میں جو ہے وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا جو ہیں وہ اشد ضروری ہیں.
انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کی بڑی وجہ عام لوگوں کا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانا ہے. پولیو وائرس بارے تفصیلات والدین کی آگاہی کے لیے جاری کی ہیں. ملک میں بچوں کی بڑی تعداد پولیو ویکسین سے محروم ہے.
53 ایسی جگہ ہیں جہاں سے یہ نمونے ہم حاصل کرتے ہیں. ان 53 مقامات میں سے اب کراچی میں بھی 4-5 مقامات ہیں, پشاور میں بھی 3-4 مقامات ہیں. انتہائی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائے جائیں. جی,
پولیو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کوششوں کے باوجود گزشتہ سال پاکستان میں 7 نئے کیسز سامنے آ چکے. اس کی بڑی وجہ بعض تحفظات اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے والدین کا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار ہے. ملک میں قبائلی علاقوں اور کم تعلیم یافتہ علاقوں میں قطرے نہ پلائے جانے کی وجہ سے آج بھی پولیو کا خطرہ بدستور برقرار ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
معروف ناول نگار اور ادیبہ الطاف فاطمہ انتقال کر گئی ہیں. مرحوم کے ناول دستک نہ دو کو شورہ آفاق شہرت حاصل ہوئی. الطاف فاطمہ کی ادبی خدمات کے بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
پاکستان کی معروف ناول نگار, ادیبہ اور افسانہ نویس الطاف فاطمہ 91 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئیں. الطاف فاطمہ طویل عرصہ سے علیل تھی. وہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں 1927 میں پیدا ہوئی. تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان لاہور آ کر آباد ہو گیا. لکھنؤ کی تہذیبی روایات کا اثر الطاف فاطمہ کی شخصیت پر نمایاں تھا. انہوں نے جامعہ پنجاب سے اردو ادب میں ایم اے کیا, جس کے بعد وہ اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں اردو کی استاد مقرر ہوئی. الطاف فاطمہ نے بہت سے ناول اور افسانے لکھے. ان کا پہلا افسانہ 1962 میں شائع ہوا. ان کے مشہور ناولوں میں نشان محفل، عنکبوت، جب دیواریں گریہ کرتی ہیں اور دستک نہ دو شامل ہیں. الطاف فاطمہ پاکستان سے محبت کرنے والی خاتون تھی. 1971 میں پاک بھارت جنگ کے باعث مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے پر وہ انتہائی رنجیدہ تھی. سقوط ڈھاکہ پر انہوں نے ایک ناول چلتا مسافر بھی تحریر کیا. الطاف فاطمہ کے انتقال کے بعد لاہور کے ادبی حلقوں میں سوگ کی سی کیفیت ہے. پاکستان کے ادبی اور علمی حلقے الطاف فاطمہ کے نقصان کو ایک بڑا اور ناقابل تلافی نقصان قرار دے رہے ہیں. ممتاز شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد نے الطاف فاطمہ کی وفات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ناولوں نے ناول نگاری میں ایک نئی جہت پیدا کی تھی.
الطاف فاطمہ جو ہے یہ ترکن عین حیدر اور عصمت چغتائی کے بعد کی جو جنریشن ہے اس میں یہ سامنے آئی. 40-50-60 برس تک نہ صرف انہوں نے ایک تدریس کے شعبے میں بہت اعلیٰ کام کیا بلکہ اردو افسانہ اور اردو ناول میں بہت گنا بہا اضافے کیے اور بلا شبہ ان کا نام جو ہے وہ بہت دنوں تک عزت سے لیا جائے گا.
معروف قانون دان اور علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال بھی الطاف فاطمہ کی وفات پر غم میں ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے کہا کہ مرحومہ کی ادبی خدمات لمبے عرصے تک یاد رکھی جائیں گی.
بہت اچھی مصنفہ تھی. مجھے تو اتفاق ہوا تھا بچپن میں ان کی کتاب پڑھنے کی, دستک نہ دو. تو انہوں نے وہ ساری پیرائے میں لکھی ہوئی تھی جب ہندوستان کے اور افغانستان کے پورس بارڈر تھے اور وہاں سے یہ آتے تھے چائنیز اپنا سامان لے کے افغانستان کے ذریعے جو اب کے پی کے ہے وہاں پہ. بہت ہی دلچسپ وہ مجھے یاد ہے میری کتاب لکھی تھی. بلکہ اردو ناول کا جو میرا پڑھنے کا شوق تھا وہ پیدا ہی تب ہوا تھا جب میں نے ان کی یہ ناول پڑھی.
مصنفہ الطاف فاطمہ کے انتقال پر وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے تعزیتی پیغام میں گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحومہ کی ادب کے حوالے سے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
امریکہ ایسے نئے شواہد سامنے لا رہا ہے جو دو عہدیداروں کے الفاظ میں ایران کا مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا ثبوت ہیں. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی غرض سے اپنے پراکسیز کو جو جدید اسلحہ فراہم کر رہا ہے اس میں AK-47 رپ آفس اور راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر سے لے کر رائفلز اور ہیوی آرٹیلریز شامل ہیں. ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہک کے الفاظ, ایران کی طرف سے خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس میں شدت آنے کا خطرہ بڑھتا جائے گا. برائن ہک کہتے ہیں کہ ایران کا یمن میں حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے سے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور وہ شارٹ رینج کے بیلسٹک میزائلز سعودی عرب کے اندر داغنے کے قابل ہو گئے ہیں. مختلف شواہد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امریکی دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی محض آغاز ہے. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان ریبیکا ریبریچ کے الفاظ,
It's not just Saudi and Yemen, but it's a story of how Iran is proliferating.
یہ صرف سعودی عرب اور یمن تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایران کا خطے میں اسلحہ پھیلانے اور اس کو غیر مستحکم کرنے کی کہانی کی ایک کڑی ہے. امریکی عہدیداروں کے مطابق ایران, بحرین, پاکستان اور افغانستان میں بھی اپنے پراکسیز کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن نے بتایا ہے کہ ان اسلحے کا ایران کی جانب سے مہیا کرنے کے واضح ثبوت موجود ہیں. ایک دفعہ پھر امریکی محکمہ دفاع کی ترجمان ریبیکا ریبریچ کے الفاظ,
Stamps that show that it belongs to Iranian defense industry.
ان پر موجود سٹیمپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کی دفاعی انڈسٹری کے بنائے ہوئے ہیں اور ان پر فارسی زبان میں مارکنگ موجود ہے. ایران کے رہنماؤں پر یہ الزامات پہلی دفعہ نہیں لگ رہے ہیں. ان الزامات کے جواب میں ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ یمن میں ایک تباہ کن لڑائی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. ایک دفعہ پھر برائن ہوک کے الفاظ, میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ ایک سیاسی حربہ ہے. دراصل اس کا مقصد ایران کے میزائل, چھوٹے اسلحے, راکٹس, یو اے ویز اور ڈرون سے پردہ اٹھانا ہے. یہ الفاظ تھے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہوک کے. فی الوقت امریکہ کو امید ہے کہ دنیا کم از کم ایران کے ہتھیاروں سے متعلق امریکی موقف کو سمجھ سکیں گی. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
رپورٹ آپ سن رہے تھے افغان طالبان نے امریکہ کے اس دعوے کو کہ ایران طالبان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے مسترد کیا ہے۔ لندن میں قائم ایک بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت روس اور چین دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جو مغرب کی روایتی طاقت کو مسلسل چیلنج کرنے میں پیش پیش ہیں۔ چاہے درپردہ جنگیں ہوں یا سائبر جنگ، ہر محاذ پر وہ یہ جانچ رہے ہیں کہ مغرب ان کی جارحانہ کاروائیوں کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اس ہفتے روس نے یوکرین کے 3 بحری جہازوں کو پکڑ لیا۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ روس کی بحری حدود میں داخل ہوئے۔ کرائمیا کے قریب سی آف ایزوف کے بارے میں یوکرین اور روس کے درمیان معاہدہ تھا کہ اسے دونوں ملک استعمال کر سکتے ہیں۔ لندن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحقیق کار اور اسٹریٹجک سروے کے شریک مصنف نک ریڈمین نے اپنی تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ روس زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ وہ ضبط اور تحمل کی آزمائش کر رہا ہے۔ وہ ایسے جارحانہ اقدامات کر رہا ہے جس کے جواب میں فوجی رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض ممالک طے شدہ معاملات کو ایک بار پھر متنازع بنا رہے ہیں۔ ایران پر الزام ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے ذریعے مشرق وسطی میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ دوسری طرف چین جنوبی بحر چین پر اپنا قبضہ جما رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد مغرب کے عزم اور حوصلے کو آزمانا ہے۔ نک ریڈمین کہتے ہیں
China has used not its navy but say its coast guard or some other at water
چین نے نہ صرف اپنی بحریہ کو استعمال کیا بلکہ کوسٹ گارڈز کو بھی جنوبی بحر چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بظاہر ایک الگ جزیرے میں اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر سے براہ راست ٹکراؤ تو نہیں ہوا، مگر اس سے زمینی حقائق تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے مسائل اور جیو پولیٹیکل مقابلے کی فضا کو دیکھتے ہوئے کسی بین الاقوامی رد عمل کی شدید ضرورت ہے۔ ہرچند کے عالمی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات پر مذاکرات خاصے مشکل ثابت ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن سوشل میڈیا کمپنیوں اور ٹیکنالوجی فرموں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کو سائبر کرائم سے تحفظ دینے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات قمر عباس جعفری بیان کر رہے ہیں۔
آن لائن جرائم کے بارے میں ایک سمپوزیم میں تقریر کرتے ہوئے جمعرات کے روز روزنسٹائن نے کہا کہ یہ اب کمپنیوں کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنی جدت، سہولت اور ٹیکنالوجی کو دیتی ہیں۔ ان کے الفاظ،
سم ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کاسٹیگیٹ کالیگز ٹو انگیج وِد لا انفورسمنٹ ٹو ایڈریس انکرپشن اینڈ سملر چیلنجز جسٹ بیکاز پیپل آر کوئک ٹو کریٹیسائز یو ڈز ناٹ مین یو ڈوئنگ دی رانگ تھنگ، ٹیک اٹ فرام می۔ دیر از نتھنگ ورچوئل۔
بعض ٹیکنالوجی کے ماہرین اپنے ان ساتھیوں پر لان تان کرتے ہیں جو چیزوں کے خفیہ رکھنے کے عمل، طریقہ کار اور اسی قسم کے دوسرے چیلنجوں کے سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ آپ پر فوراً تنقید شروع کر دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر کام اور کوئی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے جو سزا کے خوف اور پکڑے جانے کے خدشے کے بغیر دوسرے لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کو چھپانا یا مخفی رکھنا عوامی تحفظ کے لیے مضرت سا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس کے ایک روز بعد کہی جب جسٹس ڈپارٹمنٹ نے 2 ایرانی ہیکرز پر کئی ملین ڈالر کے سائبر کرائم کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی جن میں سرکاری اداروں، شہروں اور کاروبار کو ہدف بنایا گیا تھا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ چین سے حصول تعلیم کے لیے امریکہ آنے والے طلباء اور طالبات کی امریکی یونیورسٹیوں میں داخلے سے قبل ان کے پس منظر کے متعلق تفصیلی جانچ پڑتال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جاسوسی اور ایسے شعبوں سے متعلق دانش ورانہ ملکیت کے حقوق کی چوری کو روکنا ہے جو امریکہ کے لیے حساس نوعیت کے حامل ہوں۔ اس سے قبل جون میں امریکی محکمہ خارجہ نے ہوا بازی، روبوٹکس اور جدید ترین مصنوعات سازی کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند چینی طلبہ کے ویزے کی میعاد 5 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی تھی، جس کے بعد اب چینی طلبہ کے پس منظر کی جانچ پڑتال شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ایک امریکی اہلکار اور کانگریس اور امریکی یونیورسٹیوں کے 3 ذرائع نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ اس جانچ پڑتال میں چینی طلبہ کے فون کے تمام اکاؤنٹس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ طلبہ کسی سرکاری تنظیم سے رابطے میں تو نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قانون کا نفاذ کرنے والے امریکی ادارے یونیورسٹیوں کے تدریسی اسٹاف کو جاسوسی کے کسی اقدام یا انٹرنیٹ کے ذریعے اہم معلومات کی چوری کا پتہ لگانے کے حوالے سے اسی انداز میں تربیت دیں گے جیسے وہ سرکاری اہلکاروں کو تربیت دیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ویزوں پر پابندیوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ویزا صرف ان کو ملے جو اس کے اہل ہیں اور امریکی مفادات کو کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاہم امریکہ میں چین کے سفیر چوئی تھیان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس معاملے کو سیاسی وجوہات کی بنا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے دمشق کے نزدیک شام کے جنوبی علاقے میں ایرانی ملیشیاؤں کے کئی مبینہ ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے اسرائیل کی جانب سے فائر کیے گئے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ابتدان یہ اطلاعات آئی تھیں کہ شامی فوج نے جوابی کارروائی میں ایک اسرائیلی طیارہ بھی مار گرایا ہے، لیکن روسی اور اسرائیلی فوجی حکام نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ تاہم اسرائیلی بمباری سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر ملکی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے جمعرات کے شب دمشق کے جنوبی اور جنوب مغربی نواحی علاقوں اور ملک کے جنوب میں صوبے قنیطرہ کے سرحدی علاقے میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ آبزرویٹری کے مطابق اسرائیلی بمباری کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے دوران شامی فوج نے اپنے میزائل دفاعی نظام سے دشمن کے کئی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شامی فوج نے دمشق کے جنوب میں واقع قصبہ پر پرواز کرنے والے کئی اہداف کو مار گرایا ہے۔ تاہم شامی فوج اور سرکاری ذرائع ابلاغ نے ان اہداف کی وضاحت نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ ان اہداف کا تعلق کس ملک سے تھا۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ وہ ارجنٹائن میں G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے ساتھ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگجی کے قتل سے متعلق بات چیت کریں گی۔ بیونس آئرس پہنچنے سے پہلے تھریسا مے نے کہا کہ برطانوی حکومت اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتی ہے کہ قتل سے متعلق کیا واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ارجنٹائن میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علیحدہ سے ملاقات متوقع ہے۔ اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ شامی کرد ملیشیا کے لیے واشنگٹن کی حمایت ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ بیونس آئرس روانگی سے پہلے اردوان نے کہا کہ مجوزہ بات چیت ان نکات پر آگے بڑھے گی جو صدر ٹرمپ سے بدھ کے روز ٹیلی فون پر گفتگو میں زیر بحث آئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ محصولات پر ایک معاہدے کے بہت قریب ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات G20 سربراہ اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کہی، جس دوران توقع ہے کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی کشیدگی کو دور کیا جائے گا۔
پروگرام آپ کی صحت بہتر چلانے حاضر ہے۔ ہم میں سے بیشتر افراد یہ بات جانتے ہیں کہ خواتین کی صحت ان کے بچوں کے لیے بے حد اہم ہوتی ہے، اور ان کی خوراک اور ورزش کی عادات بھی اس صحت میں شامل ہیں۔ اچھی صحت ان کے حاملہ ہونے سے پہلے بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہے۔ خواتین اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹر کے مشوروں کے ساتھ ساتھ اپنے وزن کو بھی کم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ اب سے پہلے اس بارے میں بہت کم بات ہوتی رہی کہ باپ کی خوراک اور ورزش کی صورت کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق خواتین کی صحت کی طرح باپ اور ابھی پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے درمیان بھی ایک ربط ملتا ہے. میتھیو ہرٹی بال سٹینڈ پر ایک بچے سے بات کر رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کرو. میتھیو ہرٹ اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیس بال کیسے کھیلا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کھیلوں سے لطف اندوز ہوں اور ورزش بھی کریں.
I want it to be just natural for them. I don't want it to be a chore, right? I want them to just want to go outside, want to be active and enjoy life. میتھیو ہرٹ
کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے فطری انداز میں لیں, وہ اسے کوئی کام نہ سمجھیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں, فعال انداز اپنائیں اور بھرپور انداز میں زندگی سے لطف اندوز ہوں. اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ایک جائزے میں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ باپ کی ورزش سے متعلق عادات اور انداز سے ان کے بچوں پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریاست اوہایو کے ڈائبٹیز اینڈ میٹابولزم سینٹر کی ایک رکن کرسٹین سٹینفورڈ اس جائزے کی قیادت کرنے والوں میں شامل ہیں. اس جائزے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے اعتدال سطح پر کی جانے والی ورزش بھی سود مند ثابت ہوتی ہے.
کرسٹین
سٹینفورڈ کہتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے کی جانے والی ورزش کے نتیجے میں ان کی میٹابولک صحت بہتر ہو جاتی ہے. اس سے ان کا جسمانی وزن کم ہو جاتا ہے اور انسولین کے لیے ان کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر چار میں سے ایک بالغ خطرناک حد تک غیر فعال زندگی گزارتا ہے اور اس کی وجہ سے موٹاپے, بلڈ پریشر کی بلند سطح, دل کا عارضہ, سٹروک, سرطان اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. غیر فعال ہونے کے سماجی اور اقتصادی نتائج بھی ہیں. ریاست اوہایو میں یہ تحقیق چوہوں پر کی گئی اور اب مزید تحقیق درکار ہے جو اس کا تعین انسانوں میں بھی کر سکے. کرسٹین سٹینفورڈ کا کہنا ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ جب کوئی والد بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر حمل ٹھہرنے سے ایک ماہ پہلے وہ ورزش کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ان کے بچے کی زندگی پر گہرا اثر مرتب ہوگا. تحقیق کاروں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں لیکن آپ ورزش کرتے ہوں تو اس کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے. چوہوں پر کیے گئے تجربے میں غیر صحت مند خوراک دی گئی لیکن ورزش کی وجہ سے اس کا اثر زائل ہو گیا. ڈاکٹر کرسٹین سٹینفورڈ کہتی ہیں کہ چربی اور تیل والی خوراک کا بھی پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے لیکن اگر ورزش کر لی جائے تو اس کے منفی اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے کہ آیا چوہوں پر کیے جانے والے ان تجربات کا انسانوں پر کیسا اثر پڑے گا, کیونکہ چوہوں پر کیے گئے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بننے والے چوہوں کی ورزش کا ہونے والے بچے کی صحت پر مثبت اثر مرتب ہوتا ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سامعین, ہم نے ایک نشست میں جناب زاہد بخاری سے گفتگو کی جو اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. گفتگو کا ایک حصہ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں سنوایا تھا اور ان سے اس پالیسی کے بارے میں پوچھا تھا. آج کے پروگرام میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کو اس پالیسی سے آگاہ کرنے اور اس کا نفاذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے. تو زاہد بخاری نے بتایا,
اس میں دو درجے ہیں کام کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں واشنگٹن میں ڈی سی ایریا میں آفس ہے اس کا, کونسل فار سوشل جسٹس کا, اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کا زیادہ ورچوئل اس کا ہے. اس میں تو ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں. یہ جو کونسل کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں, مثلا ایک بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پارٹنرشپ قائم کریں. بھائی مسلمان تو بہت 1% یا 2% ہے نا, یہی ڈبیٹ ہے نا
جی.
لیکن سوسائٹی میں اور بھی فیتھ بیسڈ اور نان فیتھ بیسڈ بے شمار گروپس ہیں کہ جو انہی مسائل کے لیے, انہی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کریں, چاہے وہ ٹارچر کے خلاف ہو, چاہے وہ غربت کے لیے خاتمے کے لیے ہو, چاہے وہ پاورٹی کے لیے ہو, ہیلتھ کیئر کے لیے ہو, بے شمار ایشوز پہ. تو ہم نے اب مثلا ابھی تک کوئی 15 سے 20 آرگنائزیشن کے ساتھ نیشنلی ہم لوگ ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل پہ ایک لائحہ بناتے ہیں کہ اس پہ کیسے کام کریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم انہی ایشوز پہ جو جیسے مسلمانوں کے بھی ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, یو ایس کاؤنسل فار مسلم آرگنائزیشن, اس کے تحت ہر سال کیپٹل ہل پہ نیشنل مسلم ایڈوکیسی ڈے کرتے ہیں. اور اس میں مثلا مسلم بین ہے, یہ امیگریشن کا ایشو ہے, یا انٹرنیشنل برما کا ہے, پیلسٹائن کا ہے, یا مسلمانوں کا یہاں کنٹریبیوشن ہے, اس کو کانگریس سے اور سینٹ سے ریکگنائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پچھلے سال جیسے 450 مسلمان آئے اور ہم نے کوئی دو دن میں کوئی تقریباً 230 ملاقاتیں کی سینیٹر اور کانگریس مین کے آفیسز میں, جہاں پہ یا تو وہ خود تھے یا ان کا اسٹاف تھا. اور اسی میں پھر ہم یہی جو ٹریننگ ہے اب ہم لوکل سطح پہ بھی لے جا رہے ہیں, اکنا کے خاص طور پہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے. تو یہ ہم نیشنلی بھی ایک ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں, دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کر کے, یہ یو ایس سی ایم او کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے, یہ جو نیشنل ایڈوکیسی ڈے ہے اور یہ مختلف اسٹیٹس میں بھی ہو. پھر ہم مختلف اسٹیٹس میں جا کے مساجد کے ذریعے, اکنا کے ذریعے, یو ایس سی ایم او کے ذریعے ہم وہاں پہ بھی ٹریننگ کا یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں. اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ذریعے زیادہ تر کہ ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ لکھیں اگر پالیسی پیپر لکھنے کی ضرورت ہو, یا آلریڈی کوئی پیپر موجود ہے, پالیسی ہے, اس پہ کرٹیسزم کرنا ہے تو اس پہ بھی کیا جائے. لیکن ایون جو لبرل کیپیٹلزم ہے اس میں یہاں کے تو جو اسکالر ہیں ویسٹ کے, وہ تو بہت اچھی تنقید کرتے ہیں, مسلمانوں کی طرف سے ابھی جذباتی بات کی جاتی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بہت ہی یعنی ٹھنڈے طریقے سے, بڑے آبجیکٹو طریقے سے اس پہ تنقید بھی ہو, اور اگر اپنے اسلامک پرسپیکٹو سے سولوشن دینا ہے تو وہ بھی بغیر جذباتی ہونے کے وہ دیا جائے کہ ہاں بھائی اس طریقے سے آپ عمل کریں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے.
اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے مسلمانوں کے بارے میں ایک پالیسی کے نفاذ سے متعلق گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
کچھ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. کینیڈا, میکسیکو اور امریکہ کے لیڈروں نے جمعے کے روز شمالی امریکہ کے نئے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. جسٹن ٹروڈو, انریکے پینا نیٹو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ارجنٹائن میں G20 سربراہ اجلاس سے پہلے USMCA معاہدے پر دستخط کیے ہیں. افغانستان میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی فوجیوں کی باقیات ملک واپس بھیج دی گئی ہیں. پینٹیگون کا کہنا ہے کہ ایک تیسرا فوجی منگل کے روز غزنی صوبے میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں طالبان کی موجودگی بڑھ گئی ہے, اور یہ حملہ امریکی فوجیوں پر افغانستان میں سال کا سب سے مہلک حملہ تھا. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک پولیو وائرس پر کنٹرول نہیں پایا جا سکا ہے, اور پاکستانی حکومت نے ملک کے 7 بڑے شہروں کے سیوریج پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے. پاکستان میں صدرات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔